جی ہاں سامعین، پروگرام گرد و پیش میں سب سے پہلے ہوں گی عالمی خبریں. اسٹوڈیو میں موجود ہیں ہمارے ساتھی قلب عباس زیدی.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے خاص خاص خبروں کا خلاصہ. تہران کی خطیب جمعہ نے مسلم اقوام کو بعض مغربی اور عرب ملکوں کی سازشوں سے ہوشیار رہنے کی سفارش کی ہے. اسلامی جمہوریہ ایران نے ہندوستان اور پاکستان دونوں سے صبر و تحمل سے کام لینے اور باہمی مشکلات کو مذاکرات کے ذریعے حل کرنے پر زور دیا ہے. عراق کے وزیر اعظم اور عراقی کردستان کے علاقے کے سربراہ نے عراق میں دہشت گردوں کے خاتمے کے لیے کارروائی جاری رکھنے پر زور دیا ہے. یمن کے مختلف علاقوں پر سعودی عرب کے جنگی طیاروں کے حملوں میں بہت سے عام شہری شہید اور زخمی ہو گئے. اور شامی فوج نے دہشت گردوں کے خلاف کارروائیوں کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے دسیوں دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا. اور اب پیش خدمت ہیں مفصل خبریں. تہران کے خطیب جمعہ نے مسلم اقوام کو بعض مغربی اور عرب ملکوں کی سازشوں سے ہوشیار رہنے کی سفارش کی ہے. تہران کے خطیب جمعہ آیت اللہ امامی کاشانی نے نماز جمعہ کے خطبوں میں کہا کہ آج عالم اسلام تکفیری دہشت گرد گروہوں کے حامی بعض مغربی اور عرب ملکوں میں جملہ سعودی عرب کی سازشوں کا شکار ہے. انہوں نے امت اسلامیہ کو خطاب کرتے ہوئے کہا کہ وہ ان سازشوں میں نہ آئیں اور اس کا مقابلہ کرنے کے لیے فقہی بنیادوں پر چارہ جوئی کرے. آیت اللہ امامی کاشانی نے سبھی اسلامی اور عرب ملکوں کو خبردار کیا کہ وہ سعودی عرب تکفیری دہشت گرد گروہوں کی مدد کر کے آیت اللہ امامی کاشانی نے سبھی اسلامی اور عرب ملکوں کو خبردار کیا کہ سعودی عرب تکفیری دہشت گرد گروہوں کی مدد کر کے سینی حکومت اور امریکہ کے ناپاک عزائم کو عملی جامہ پہنانے کی کوشش کر رہا ہے. انہوں نے ولایت فقیہ کو اسلامی معاشرے کے لیے امید و حوصلے کا باعث قرار دیا اور کہا کہ ولایت فقیہ علمی دلائل و استدلال کے ساتھ ساتھ سماجی اعتبار سے بھی امید بخش ہے. تہران کے خطیب جمعہ نے نماز کے خطبے میں دفاع مقدس کے دوران اسلامی جمہوریہ ایران کی مسلح افواج کی شجاعت و بہادری کے کارناموں کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ ایران کی مسلح افواج اسلامی اقدار کی پاسداری اور معاشرے کی حفاظت کی ہی راہ پر پوری قوت کے ساتھ گامزن ہیں. انہوں نے ہفتہ دفاع مقدس کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ آج ایران میں جو غیر معمولی امن و سکون اور سلامتی پائی جا رہی ہے وہ ہماری مسلح افواج کی فداکاریوں اور کوششوں کی مرہون منت ہے. ان کا کہنا تھا کہ مسلح افواج نے سرحدوں کی حفاظت اور اسلامی اقدار کی پاسداری میں شاندار کارنامے انجام دیے ہیں. تہران کے خطیب جمعہ نے اس امید کا اظہار کیا کہ اسلامی جمہوریہ ایران اور دیگر مسلم ممالک امن و استحکام کے ساتھ آگے بڑھیں گے اور پہلے سے بھی زیادہ پائیداری اور ثابت قدمی کے ساتھ ترقی و پیش رفت کے مراحل طے کریں گے. اسلامی جمہوریہ ایران کے ایٹمی توانائی کے ادارے کے سربراہ ڈاکٹر علی اکبر صالحی نے کہا ہے کہ ایران کی معیشت مقامی بنیادوں پر استوار ہے اور تیزی کے ساتھ ترقی کر رہی ہے. ڈاکٹر علی اکبر صالحی نے آسٹریا کے اخبار ونر زائٹنگ کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ اس وقت ایران غیر ملکی سرمایہ کاروں کے لیے مناسب ترین ملک ہے. انہوں نے اس بات کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہ اسلامی جمہوریہ ایران کی معیشت گزشتہ 38 برسوں کے دوران خاص طور پر جنگ اور ظالمانہ پابندیوں کی وجہ سے مقامی بنیادوں پر استوار ہوئی ہے. کہا کہ ایران کی معیشت اب تیزی سے ترقی کے راستے پر گامزن ہے. ایران کے ایٹمی توانائی کے ادارے کے سربراہ نے مزید کہا کہ ایران کیسپین سی اور خلیج فارس کے درمیان واقع ہونے کے پیش نظر اسٹریٹجک پوزیشن کے لحاظ سے توانائی کے بے پناہ ذخائر کا حامل ہونے، ضروری بنیادی تنصیبات رکھنے، شاہراہ ریشم کے تاریخی راستے پر واقع ہونے، علاقے کی 40 کروڑ کی منڈی، ماہر اور نوجوان افرادی قوت رکھنے اور سب سے اہم یہ کہ علاقے میں موجود بدامنی اور عدم استحکام کے باوجود امن و استحکام کا حامل ہونے کی وجہ سے غیر ملکی سرمایہ کاروں کے لیے ایک مناسب ترین ملک. اسلامی جمہوریہ ایران نے ہندوستان اور پاکستان دونوں سے صبر و تحمل سے کام لینے اور باہمی مشکلات کو مذاکرات کے ذریعے حل کیے جانے پر زور دیا ہے. وزارت خارجہ کے ترجمان بہرام قاسمی نے ہندوستان اور پاکستان کے درمیان کشیدگی پر تشویش ظاہر کرتے ہوئے کہا ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران اپنے دونوں دوست اور ہمسایہ ملکوں سے اپیل کرتا ہے کہ وہ مکمل طور پر صبر و تحمل سے کام لیں اور مشکلات کو براہ راست مذاکرات کے ذریعے حل کرنے کی کوشش کریں. بہرام قاسمی نے امید ظاہر کی ہے کہ دونوں ممالک ہر قسم کے وقتی جذبات اور فوجی اقدامات سے گریز کرتے ہوئے معاملات کو پرامن اور دیر پا طریقے سے حل کرنے کے لیے منطقی راستہ اپنائیں گے. انہوں نے مزید کہا کہ دونوں ملکوں کے درمیان کشیدگی میں اضافے اور بحران کے نتیجے میں انتہا پسندوں، دہشت گردوں اور ان کے حامی ملکوں کو خطے میں بدامنی کو بڑھاوا دینے اور عدم استحکام پیدا کرنے کا موقع ملے گا. ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے اس بات پر زور دیا کہ ہندوستان اور پاکستان جیسے عظیم تہذیبی ممالک ماضی کی طرح اس بار بھی مذاکرات اور افہام و تفہیم کا راستہ اپنا کر علاقائی اور عالمی بدخواہوں کی سازشوں کو ناکام بنا دیں گے۔ پاکستان نے ہندوستان کی جانب سے سرجیکل اسٹرائک کے دعوے کو مسترد کر دیا ہے۔ اس حوالے سے تفصیلات بتا رہے ہیں اسلام آباد سے ہمارے نمائندے یاور بخاری۔
پاکستان کی کابینہ نے بھی ہندوستان کی جانب سے پاکستانی علاقے میں سرجیکل اسٹرائکس کا دعویٰ مسترد کر دیا۔ کابینہ کا اجلاس جمعہ کو اسلام آباد میں وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف کی زیر صدارت منعقد ہوا۔ کابینہ کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ ہندوستان کے جارحانہ عزائم علاقائی امن و سلامتی کے لیے خطرہ ہیں۔ امن کے لیے پاکستان کے عزم کو کمزوری نہ سمجھا جائے۔ پاکستان اپنی علاقائی خود مختاری اور عوام کے تحفظ کے لیے تمام تر ضروری اقدامات کرے گا اور لائن آف کنٹرول پر کسی بھی قسم کی خلاف ورزی یا جارحیت کا سخت جواب دیا جائے گا۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ ہندوستان کشمیر میں اپنی سیکیورٹی فورسز کی جانب سے مظلوم کشمیریوں پر کیے جانے والے ظلم و تشدد سے دنیا کی توجہ ہٹانے کے لیے سرجیکل اسٹرائکس جیسے شوشے چھوڑ رہا ہے، جبکہ پاکستان بھی سرجیکل اسٹرائکس کی مکمل صلاحیت رکھتا ہے، لیکن چونکہ کشمیر تقسیم ہند کا نامکمل ایجنڈا ہے اس لیے کشمیر ایشو کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر میں ہندوستانی سیکیورٹی فورسز کی اندھا دھند بربریت اور جارحیت پاکستان کے لیے ناقابل قبول ہے۔ کابینہ کے اجلاس میں لائن آف کنٹرول پر ہندوستان کی جانب سے سیز فائر کی خلاف ورزی کی مذمت کی گئی۔ ادھر چیف آف آرمی اسٹاف جنرل راحیل شریف نے کہا ہے کہ دشمن کی کسی بھی قسم کی مہم جوئی کا مؤثر جواب دیا جائے گا۔ پاک فوج کے ترجمان ادارے ISPR کے مطابق کمبیٹ ریئیکشن ٹریننگ سینٹر لاہور کے دورے کے موقع پر آرمی چیف نے کہا کہ کسی بھی منفی پروپیگنڈے کے ذریعے پاکستان کو دبایا نہیں جا سکتا۔ ISPR کے مطابق کمبیٹ ریئیکشن ٹریننگ سینٹر کے دورے کے دوران آرمی چیف کو ٹریننگ سینٹر میں نصب کی گئی سہولیات پر بریفنگ دی گئی۔ یاور بخاری، ریڈیو تہران، اسلام آباد۔
عراق کے اعلی حکام نے شمالی صوبے نینوا کے صدر مقام موصل کو داعش کے قبضے سے آزاد کرانے کے لیے عنقریب کی جانے والی کاروائیوں کا جائزہ لیا ہے۔ العراقیہ ٹیلی ویژن نے خبر دی ہے کہ عراق کے وزیر اعظم حیدر العبادی، صدر فواد معصوم اور اسپیکر سلیم الجبوری نے ایک اجلاس میں موصل کو آزاد کرانے کی کاروائیوں کا جائزہ لیا جو کسی بھی وقت شروع ہو سکتی ہیں۔ اس اجلاس میں عراق کی عدالتی کونسل کے سربراہ بھی شامل تھے۔ اجلاس میں وزیر اعظم حیدر العبادی نے کہا کہ فوج نے داعش کے قبضے سے موصل کو آزاد کرانے کی تیاری مکمل کر لی ہے۔ واضح رہے کہ داعش نے جون 2014 میں موصل شہر پر قبضہ کیا تھا۔ عراقی فوج اور عوامی رضاکار فورس نے موصل کو آزاد کرانے کی ابتدائی کاروائیاں پہلے ہی شروع کر دی ہیں۔ عراق کے وزیر اعظم اور عراقی کردستان کے علاقے کے سربراہ نے عراق میں دہشت گردوں کے خاتمے کے لیے کاروائی جاری رکھنے پر زور دیا ہے۔ ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق عراق کے وزیر اعظم حیدر العبادی نے بغداد میں عراقی کردستان کے علاقے کے سربراہ مسعود بارزانی کے ساتھ مشترکہ پریس کانفرنس میں اس بات پر زور دیتے ہوئے کہ دہشت گردوں کا مقابلہ کرنے کے لیے عراق کی مسلح افواج اور کرد پیشمرگا ملیشیا کے درمیان مکمل ہم آہنگی پائی جاتی ہے، کہا کہ عراق کا شمالی شہر موصل عنقریب دہشت گردوں کے قبضے سے آزاد ہو جائے گا۔ حیدر العبادی نے کہا کہ موصل کی آزادی کے لیے آپریشن شروع کرنے کی تاریخ، معروضی حالات، تمام عراقی سیکورٹی افواج کی آمادگی اور موصل کے شہریوں کی صورتحال کو سامنے رکھ کر مقرر کی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ اس آپریشن کا مقصد موصل کے شہریوں کو داعش کے چنگل سے نجات دلانا ہے۔ انہوں نے اسی طرح اس بات پر زور دیتے ہوئے کہ بغداد اور اربیل کے درمیان مختلف مسائل میں اختلافات کے حل کے لیے اتفاق رائے ہو گیا ہے، مزید کہا کہ تیل اور گیس کی دولت سب عراقیوں کی ہے۔ عراقی وزیر اعظم نے کہا کہ عراق کی مرکزی حکومت کردستان کے علاقے میں سیاسی، سیکورٹی اور اقتصادی استحکام کی حمایت کرتی ہے۔ عراقی کردستان کے علاقے کے سربراہ مسعود بارزانی نے بھی اس پریس کانفرنس میں حیدر العبادی کی حکومت کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ کردستان کی مقامی انتظامیہ عراق کی مرکزی حکومت کی مکمل حمایت کرتی ہے۔ انہوں نے اس بات پر زور دیتے ہوئے کہ داعش کے دہشت گردوں کی مکمل شکست بہت قریب ہے، مزید کہا کہ دہشت گردوں کی عراق میں کوئی جگہ نہیں ہے اور انہیں پورے ملک سے نکلنا ہوگا۔ مسعود بارزانی نے کہا کہ اقتصادی، تیل و گیس اور سیکورٹی سمیت تمام مسائل کے حل کے سلسلے میں حیدر العبادی کی حکومت کے ساتھ اتفاق رائے ہو گیا ہے۔ یمن کے مختلف علاقوں پر سعودی عرب کے جنگی طیاروں کے حملوں میں بہت سے عام شہری شہید اور زخمی ہو گئے۔ لبنان کے المیادین ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق سعودی عرب کے جنگی طیاروں نے یمن کے علاقے عزیا پر بمباری کی جس میں کم از کم چار عام شہری شہید اور کئی زخمی ہو گئے. سعودی جنگی طیاروں نے اسی طرح صوبہ سعدہ کے اسابان اور مندبہ علاقوں اور صوبہ حجہ کے گمرکات حرز علاقے پر بھی بمباری کی. سعودی عرب کے لڑاکا طیاروں نے صوبہ معارب کے علاقے المسجہ کو بھی اپنے حملے کا نشانہ بنایا. سعودی عرب نے رازے ضلع کے برکان علاقے پر بھی حملہ کیا جس کے نتیجے میں دو یمنی شہری مارے گئے. یمنی فوج اور عوامی رضاکار فورس نے بھی سعودی عرب کے ان حملوں کے جواب میں سعودی عرب کے جنوب علاقے جیزان میں سامتا اور ابو المز چھاونی پر میزائلوں سے حملہ کیا. یمنی افواج نے صوبہ لہج کے شہر کہبوب کے جنوب میں سعودی اتحاد کے فوجی ٹھکانے پر بھی میزائلوں سے حملہ کیا ہے. ڈالر کے مقابلے میں سعودی ریال کی قدر میں کمی آئی ہے. امریکی کانگریس کی جانب سے صدر باراک اوباما کے ویٹو کو رد کیے جانے اور 11 ستمبر کے دہشت گردانہ حملوں کا شکار ہونے والوں کے اہل خانہ کی جانب سے سعودی عرب سے ہر جانے کا مطالبہ کرنے کے قانون کی منظوری کے بعد سعودی ریال کی قدر میں نمایاں کمی واقع ہوئی ہے. ایرنا کی رپورٹ کے مطابق سعودی ریال کے جس کی قدر میں حالیہ مہینوں کے دوران اتار چڑھاؤ آتا رہا ہے اور سعودی عرب کی مالی مشکلات اس کے کمزور ہونے کا باعث بنی ہیں، جمعرات کے روز ڈالر کے مقابلے میں ایک بار پھر اس کی قدر میں کمی واقع ہوئی اور ہر ڈالر تقریباً 3 سعودی ریال کے برابر پہنچ گیا. سیاسی تجزیہ نگاروں کا خیال ہے کہ یمن، شام اور عراق میں سعودی عرب کی فوجی مداخلت اور ریاض کی جانب سے علاقے میں دہشت گردوں کی بالواسطہ یا بلاواسطہ مالی مدد کی وجہ سے سعودی عرب میں مالی بحران پیدا ہوا ہے. شامی فوج نے دہشت گردوں کے خلاف کاروائیوں کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے دسیوں دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا. شام کے الاخباریہ ٹی وی کے مطابق شامی فوج کے جنگی طیاروں نے ریف دمشق میں بوزمیر کے علاقے میں دہشت گردوں کے ٹھکانے کو نشانہ بنایا جس کے نتیجے میں داعش کے 80 سے زائد دہشت گرد ہلاک اور زخمی ہو گئے. شامی فضائیہ نے اسی طرح ہومس کے مشرق میں سوانا پہاڑیوں اور شائر آئل فیلڈ کے اطراف میں داعش کے خفیہ ٹھکانوں پر بمباری کی جس میں بہت سے دہشت گرد ہلاک اور ان کے ہتھیار تباہ ہو گئے. شامی فوج نے اسی طرح ہومس کے گاؤں عز الدین کے جنوب میں جبہت النصرہ کے کئی دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا. دریاسنا شامی فوج نے دیر الزور کے فوجی ہوائی اڈے پر داعش کے دہشت گردوں کا حملہ پسپا کر دیا جس کے دوران کئی دہشت گرد ہلاک اور زخمی جبکہ باقی دہشت گرد فرار ہو گئے. شامی فوج کے توپ خانے نے بھی درہ کے علاقے تیسیا میں جبہت النصرہ کے دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا جس کے نتیجے میں دہشت گردوں کا بہت سا اسلحہ تباہ ہو گیا جبکہ کئی دہشت گرد ہلاک اور زخمی ہو گئے. دوسری جانب حلب شہر کے مختلف رہائشی علاقوں پر دہشت گردوں کے توپ خانے کے حملے میں 4 عام شہری جاں بحق اور 10 دیگر زخمی ہوئے ہیں. دہشت گرد گروہ داعش نے رقہ شہر کے عوام کا رابطہ بیرونی دنیا سے منقطع کرنے کے لیے انہیں اپنے ٹی وی سیٹ توڑنے پر مجبور کر دیا ہے. اقوام متحدہ میں شام کے مستقل نمائندے بشار جعفری نے اس بات پر زور دیا ہے کہ ان کے ملک کو انسانی ہمدردی کی بنیاد پر امداد کے بجائے جنگ اور دہشت گردی کو روکنے کی ضرورت ہے. رپورٹ کے مطابق بشار جعفری نے شام کے بارے میں سلامتی کونسل کے اجلاس کے بعد کہا کہ شامی حکومت اپنے عوام کو قتل نہیں کر رہی ہے اور نہ ہی انسان دوستانہ امداد لے جانے والے ٹرکوں پر بمباری کر رہی ہے. انہوں نے کہا کہ دہشت گرد شام میں عام لوگوں کو قتل کر رہے ہیں. ان کا کہنا تھا کہ امریکہ نے شامی فوج پر کئی بار جارحانہ حملے کیے اور ایسا لگتا ہے کہ امریکہ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ دیر و زور پر دہشت گردوں کا قبضہ کروائے گا. اقوام متحدہ میں شام کے مستقل نمائندے نے مزید کہا کہ علاقے میں امریکہ کی سیاسی غلطیاں دہشت گرد گروہ داعش کے وجود میں آنے کا سبب بنی ہیں. واضح رہے کہ امریکہ کے جنگی طیاروں نے 17 ستمبر کو دیر الزور میں شامی فوج کے اڈے پر بمباری کی تھی جس میں 62 شامی فوجی جاں بحق اور 100 سے زائد زخمی ہو گئے تھے. ریڈیو تہران سے اردو میں خبریں ختم ہوئیں.
شکریہ قلب عباس زیدی. اور سامعین اب ریڈیو تہران کا سیاسی تبصرہ. خلیج فارس کے ممالک کے بارے میں موصولہ رپورٹوں سے پتہ چلتا ہے کہ ان ممالک کو آمدنی میں کمی اور بجٹ خسارے کا سامنا ہے. تاہم اس کے باوجود مغربی ذرائع خبر دے رہے ہیں کہ یہ ممالک ماضی سے کہیں زیادہ مغربی ممالک سے بڑے پیمانے پر جدید ہتھیار خرید رہے ہیں. رائٹر کی ایک رپورٹ کے مطابق امریکہ کی بوئنگ نامی کمپنی نے قطر اور امریکہ کو جدید ساخت کے F-18 اور F-15 طیارے فروخت کرنے کا اعلان کیا ہے. ان جنگی طیاروں کی خریداری پر $7 ارب خرچ ہوں گے. واشنگٹن اس کے علاوہ بھی کویت اور قطر کے ساتھ $3 ارب کے اسلحہ خریداری کے ایک اور معاہدے کو آخری شکل دینے کی کوشش کر رہا ہے. اس کے علاوہ فرانس نے بھی کویت اور قطر کے ساتھ $2.5 ارب کے ایک معاہدے پر دستخط کیے ہیں. فرانس کی وزارت دفاع کے بیان کے مطابق فرانس ارکا کارا کال نامی 30 جنگی ہیلی کاپٹر قطر اور کویت کو فروخت کرے گا. فرانس کے وزیر دفاع جان آف لارڈ ڈیان نے اس معاہدے پر دستخط کرنے کے بعد اعلان کیا ہے کہ کویت نے اس معاہدے پر دستخط کر کے چند عشروں سے موجود اپنے اسٹریٹجک اتحادی فرانس سے تعلقات کو مزید مستحکم کیا ہے. دفاعی شعبے کے عالمی اداروں کی رپورٹوں کے مطابق قطر اور کویت کے علاوہ سعودی عرب، بحرین اور متحدہ عرب امارات نے بھی گزشتہ ایک سال میں یورپی اور امریکی کمپنیوں سے ہتھیاروں کی خریداری کے حوالے سے $15 ارب لاگت کے مختلف معاہدے کیے ہیں، اور اس طرح خلیج فارس کے یہ ممالک مغربی ممالک سے ہتھیار خریدنے والے ممالک میں سب سے بڑی خریدار قرار پائے ہیں. مغربی ممالک نے ہتھیار خریدنے کے بڑے بڑے معاہدوں کی خبریں ایسے عالم میں ذرائع ابلاغ میں سامنے آ رہی ہیں کہ مختلف عالمی اداروں میں جملہ ورلڈ بینک اور عالمی مانیٹرنگ فنڈ نے اعلان کیا ہے کہ خلیج فارس کے تیل فروخت کرنے والے ممالک آمدنی میں شدید کمی کی وجہ سے اقتصادی بحران کا شکار ہیں اور انہیں $اربوں کے خسارے کے بجٹ کا سامنا ہے. عالمی مالیاتی اداروں کی رپورٹوں کے مطابق خلیج فارس تعاون کونسل کے 6 رکن ممالک سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، قطر، عمان، کویت اور بحرین کو 2016 کے اختتام تک $153 ارب کے بجٹ خسارے کا سامنا کرنا پڑے گا، اور یہ سلسلہ اگر جاری رہتا ہے تو یہ ممالک آگے چل کر سماجی مشکلات سمیت مختلف مسائل کا شکار ہو جائیں گے. خلیج فارس کے ان ممالک کی طرف سے جدید اسلحوں کی خریداری میں ایک ایسا اضافہ کہ جس کا ریکارڈ ماضی میں نہیں ملتا ایسے عالم میں جاری ہے کہ ان ہتھیاروں کی ایک بڑی مقدار شام اور عراق میں سرگرم عمل دہشت گردوں کے اختیار میں دے دی جاتی ہے. دوسری طرف ہتھیاروں کی خریداری ایسی صورتحال میں جاری ہے کہ ان ممالک میں غربت و افلاس اور بے روزگاری میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے. اس حوالے سے بعض ممالک میں جملہ سعودی عرب میں 2 سال پہلے حکومت مخالف احتجاج بھی ہوئے ہیں. اس صورتحال میں بعض تجزیہ نگاروں کا یہ کہنا ہے کہ خلیج فارس کے یہ ممالک ہتھیاروں کی ایک بڑی مقدار خرید کر مغرب کو اقتصادی بحران سے نکال کر اسلحہ سازی کی صنعت کو دیوالیہ ہونے سے بچا رہے ہیں. البتہ یہاں پر اس نقطے کو بھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے کہ مغربی ممالک خطے میں بدامنی پھیلا کر نیز ایرانوفوبیا کا ماحول پیدا کر کے عرب ممالک کو ہتھیار خریدنے پر تیار کرتے ہیں تاکہ وہ رقم جو وہ عرب ممالک سے تیل خریدنے پر صرف کرتے ہیں وہ ہتھیار بیچ کر ان سے بآسانی واپس لے لیں. سامعین، اسی کے ساتھ ہی پروگرام گرد و پیش اب یہیں پر ختم ہوتا ہے.